الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله محترم سامعین کرام تمام تعریف حمد و ثنا پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک حاکم و رازق ہے۔ بعدہ ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تعبد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین شفیع المذنبین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں جینا نصیب ہوا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم 30واں پارہ کی ایک سورت کی شروع کی چند آیتیں تلاوت کی ہے، جو سورت نمبر 90:2 ہے۔ گزشتہ خطبے سے ملتی جلتی باتیں اور یہ موضوع آج بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت سی اہم چیزوں کی قسمیں کھائی، اس میں یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی رات دن کا ذکر پہلے کر رہے ہیں کہ رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے اور دن جب آتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ گویا یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، رات اور دن، دونوں کے اثرات بھی مختلف ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو ہر چیز میں میل اور فیمیل، یعنی مرد اور عورت، مؤنث اور مذکر پیدا کیا، گویا یہ دونوں چیزیں بھی الگ الگ ہیں۔ اب اس کے بعد اصل بات کہی جا رہی، اکثر و بیشتر صورتیں جو خاص کر 30واں پارے میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی صورتوں کے شروع میں بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد ایک اہم بات کہتے ہیں، جیسے کہ صورت الشمس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں 6 چیزوں کی قسمیں کھائی، والشمس سورج کی، چاند کی، زمین کی، آسمان کی، رات کی اور دن کی، اس کے بعد انسان کا ذکر کیا۔ سورہ تین ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چار چیزوں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس کے بعد انسان کا لقد خلقنا الانسان۔ سورۃ العصر ہے جہاں صرف والعصر لفظ ایک ہے لیکن اس کے کئی معنی، زمانہ ہے، وقت ہے، انسان کی زندگی ہے، یہ سب معنی اس کے اندر آتے ہیں، وہاں بھی قسم کے معنی۔ تو اصل چیز اللہ تبارک تعالی اس آیت پر زور دے رہے ہیں کہ ان سعیکم لشتا، کہ اے انسانوں تمہاری کوششیں الگ الگ مختلف ہیں، ہر انسان کی کوشش الگ الگ۔ اب کیسے انسان کی کوششیں الگ الگ ہیں؟ اگر اس پر انسان غور نہیں کرتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، تو دیکھو تم اپنے اطراف چلنے پھرنے والے انسانوں میں سے دیکھو کہ ایک انسان وہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ایک انسان وہ ہے تقویٰ کی زندگی اختیار کیا، جو سچائی اس کے پاس آئی اس کا اقرار کیا، اور اس تقویٰ اور سچائی کے لیے جو کچھ اسے کرنا تھا اس کے لیے اپنا ہر چیز کو خرچ بھی کیا۔ بنسبت اس کے ایک دوسرا انسان ہے جو اس کا بالکل اپوزٹ ہے، اس کا بالکل الگ ہے، کہ اس نے سب سے پہلے بخیلی کی اور جو اس کے پاس حق آیا اس کا انکار کیا۔ تو ضروری بات ہے کہ جب عمل الگ الگ ہے تو اس کا اثرات بھی الگ الگ ہوں گے۔ رات کے اثرات الگ ہیں، رات آتی ہے ہر چیز اندھیرا ہو جاتا ہے، انسان دن میں جتنے چیزیں کر سکتا ہے، جتنی اس کو سہولتیں ہوتی ہیں، رات میں انسان کو وہ سہولت نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دن میں جو اور رات کے دونوں عمل میں جب اختلاف جو ہے الگ الگ دونوں کے اثرات ہیں، اسی طریقے سے مرد عورت، میل فیمل، اس کے اثرات الگ الگ ہیں، ان میں ساری چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو جب تمہارے عمل الگ الگ ہیں تو اس کے اثرات بھی الگ الگ ہیں۔ جس انسان کا عمل درست رہا، اس کی کوششیں صحیح رہی، تو ہم اس کے لیے ہر کام آسان کر دیتے، فَسَنُ يَسِّرْهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے ہر چیز آسان کر دیتے۔ لیکن جس انسان کی کوششیں غلط ہوئیں، غلط راستے میں رہیں، ناقابل قبول رہیں، اللہ کو پسند نہیں، تو اللہ تبارک کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے مشکل، آسان کو ہم اس کے لیے مشکل کر دیتے ہیں۔ یا اگر وہ غلط راستہ چاہتا ہے تو وہی ہم اس کے لیے آسان کر لیتے ہیں۔ دونوں چیزیں یہاں پر۔ تو آج کی موضوع یہی ہے کہ انسان کی کوششیں۔ عام طور پر بہت سے آیات ہوتی ہیں جس کو سمجھنے کے لیے مفسرین کرام، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی نہ کوئی واقعہ بھی ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے ایسی آیتیں بھی اترتی تھیں، لیکن مطلب یہ نہیں کہ اسی واقعے کے لیے یہ آیت ہو، بلکہ آیت کا حکم تو قیامت تک کے لیے، جو بھی انسان ایسے اعمال کریں گے ان سب کے اوپر یہ آیت چسپاں ہوگی۔ لیکن بعض آیات کے لیے، بعض شان نزول جسے کہا جاتا ہے، کہ ایسے حالات تھے تو یہ آیت نازل ہوئی، تو اس سے آیت کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آیت کا صرف وہی مطلب۔ تو مفسرین، خاص کر تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ نقل ہے، اور یہ سورہ مکی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی غلام مسلمان ہوتے یا غریب قسم کے لوگ مسلمان ہوتے تو کفار انہیں بڑی تکلیف دیا کرتے، بہت ستاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور دوسرے بہت سے واقعات آپ سن چکے ہیں بیانوں میں، کہ ایمان لانے کے بعد ان کے مالکوں نے ان کو کیسی کیسی تکلیفیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت دولت دی تھی، بہت بڑے تاجر تھے، تو آپ اپنے پیسوں سے ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ اس وقت پہ غلام بکتے تھے، خریدے جاتے تھے، بہت سے لوگ غلام کو اس لیے خریدتے کہ ان کے ذریعے سے وہ پیسے کما کر ان کو دیتے۔ غلامی کو خریدتے تھے اور غلام ہی بنا کے رکھتے تھے اور ان کے ذریعے سے پیسے کماتے، کام کاج کے لیے ان کو بھیجتے، پیسے لاتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، خرید کر آزاد کر دیتے تھے. کچھ لوگ ہیں جو طاقتور صحت مند کو خریدتے تھے، کیونکہ عربوں کی زندگی لڑائی میں گزرتی تھی، خاندان خاندان کے جھگڑے چلتے تھے، تو وہ طاقتور لوگوں کو خریدتے تھے تاکہ کل کے دن ہمارا جھگڑا کسی قبیلے سے ہو تو یہ ہمارے ساتھ لاٹھی اٹھائے، کیونکہ وہ زمانہ ہی تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آج بھی وہی ہے، جس کے ہاتھ میں پاور ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، اسی کی بھینس ہے. تو بہر کیف حالات بدل جاتے ہیں، لیکن بعض چیزیں وہی رہتی ہیں کہ لوگ اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں یا اپنے تعلقات کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. آج بھی لوگ کرتے ہیں، فرق یہ تھا کہ اس زمانے میں سامنے سامنے یہ باتیں ہوتی تھیں، آج فتنے کے طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں. بہر کیف میرا موضوع آج وہ نہیں ہے، صرف اشارہ ہم نے کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کام کرتے تھے کہ غریب کو، غلام کو، ایسے لوگوں کو خریدتے تھے، تو ان کے والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے. تو انہوں نے کہا، ابو بکر تم اپنا مال اتنا خرچ کرتے ہو اور غلام کو، کمزور کو، بوڑھوں کو خریدتے ہو، اس سے اچھا ہے کہ نوجوان طاقتور کو خریدو کہ کل کے دن تمہارے خلاف کوئی آواز اٹھے گی تو تمہارے ساتھ یہ لوگ لاٹھی اٹھائیں گے، طاقت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تم کو کام آئے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا جواب ماحول کے مطابق تھا، اس لیے کہ اس وقت کا ماحول وہی تھا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابا جان، میں ان غریبوں کو، کمزوروں کو، غلاموں کو اس لیے نہیں خرید رہا ہوں کہ مجھے دنیا میں کام آئے، اس لیے خرید کے آزاد کر رہا ہوں کہ وہ ایمان لائے ہیں، مجھے آخرت میں کام آئیں گے. سب کی کوشش ایک ہی ہے. دوسرے لوگ بھی غلام کو خریدتے تھے، کمزور لوگوں کو خریدتے تھے، ان کی کوششیں الگ، ان کی نیتیں الگ، ان کا ارادہ الگ، ان کی خواہشیں الگ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی کام کرتے تھے کہ خریدتے تھے، آزاد کرتے تھے، لیکن ان کا مقصد الگ. ان سعیکم لشتا، کہ تم میں سے ہر ایک کی کوششیں الگ الگ. اور جب کوششیں الگ ہیں، محنت الگ ہے، تو اس کا انجام بھی الگ ہوگا، اس کا اثر بھی الگ ہوگا. اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے پہلے تین چیزیں بتائی گئیں جو روزانہ رات دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات کے اثرات الگ ہیں، دن کے اثرات الگ ہیں. تو اے انسانوں، جب تمہاری کوششیں الگ الگ ہوں گی تو اس کے اثرات بھی الگ ہوں گے، یقین کرو. اور یہ ہمیں یقین کرنا ہے. پھر یہ کوششیں جب ہوں گی اور یہ دونوں الگ الگ ہوں گے تو ان کے اثرات الگ ہوں گے، تو یہ نہیں کہ صرف اثرات الگ ہی ہو کر خاموش رہ جائیں گے یا ختم ہو جائے گی. نہیں، تمہاری ہر کوشش کا انجام بھی ہم دیکھنے والے. قرآن کریم نے اسے دوسری جگہ سورہ نجم کی آیت نمبر 40 میں کہا، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيُهُ سَوْفَ يَرَى. اور تم میں سے ہر ایک انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے، اور تم میں سے ہر ایک اپنی کوششوں کا انجام دیکھنے والا ہے. سعی، کوشش، یہ لفظ جو سعی ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دوڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا کہ فلما بلغ معہ السعی، یعنی حضرت اسماعیل جب ان کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے کے لائق ہوئے تو اس وقت ان کو قربانی کا حکم ہو. اور اصل معنی اس کا یہی ہے کہ کسی بھی کام میں طاقت اور قوت کو لگانا، کسی بھی کام میں طاقت اور قوت کو لگانا، کوشش کرنا، کئی معنوں میں قرآن کریم میں استعمال ہوا. خاص کر کوشش، محنت، مشقت، اس کے لیے بھی اللہ تبار و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ کہا. جیسے کہ کئی جگہ کہا وَكَانَ سَعْيُهُ مَشْكُورًا، خاص کر سورۃ الدہر کے اندر 29 پارے میں اللہ تعالیٰ کہ تمہاری اچھی کوششیں اگر ہیں تو وہ قیامت کے دن وہ مشکورہ ہوں گی، شکریہ ہوں، اللہ تبار تعالیٰ اسے اچھی نگاہوں سے دیکھیں گے اور اس کے اچھے انجام بھی تمہیں ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ اس کا اصل معنی مفہوم تو یہ ہے کہ انسان کی کوششیں، تگو دو، اس کی نیتیں، اس کے ارادے، اور یہ ساری چیزیں. اچھے کام، اچھے ارادے، اچھی کوشش، اور اس کا اپوزٹ اگر ہے تو اس کا انجام برا ہوگا۔ اب جب قرآن کریم نے یہ کہہ دیا کہ اے انسانوں، تمہاری کوششیں بھی الگ ہیں اور تم اپنی ہر کوشش کا انجام بھی، اپنی محنت کا انجام بھی دیکھنے والے ہو، تو اب ہم انسان کو کیا چاہیے؟ یقیناً ہم دیکھتے ہیں آج دنیا میں، اگر پوری تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو ہمیں صاف صاف نظر آتا ہے کہ جس انسان کی جیسی کوشش رہی ہے اس کا انجام اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آج کل کی دور کی مثالیں نہیں، ہم صحابہ کرام یا اس زمانے کی جس وقت اسلام آ رہا تھا اس وقت کی مثالیں ہی پیش کریں گے تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی اور غلط بیانی بھی نہ ہو۔ دیکھیے، مکہ ایک ہی سرزمین ہے، پاک سرزمین ہے، بہت سے لوگ پیدا ہوئے اس سرزمین پر، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس پاک سرزمین کے اوپر کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اپنی 40 سال کی زندگی گزارتے ہیں، اور 40 سال کی زندگی میں آپ کے اوپر کوئی ایک قسم کی خرابی یا کمی آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتی، یہاں تک کہ پورا مکہ آپ کو کہتا ہے کہ ہم میں سب سے زیادہ سچے اور امانت دار اگر کوئی ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق الامین کا ٹائٹل آپ کو دیا جاتا ہے۔ سارا مکہ، کوئی انسان نہیں ہوگا جو آپ کے اس ٹائٹل کے خلاف ایک آواز بھی نکالا ہو، کوئی انسان نہیں، یہاں تک کہ ابو جہل اور ابو لہب تک بھی اس بات کو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے امین ہیں، یہ ہمارے صادق ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں تک کہ جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ اس دین کو سارے لوگوں کو پہنچائیں، اور آپ اس کو پہنچانے کے لیے صفا کی پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو جمع کیا، اور اس وقت بھی پوچھتے ہیں کہ میں پہاڑ کی بلندی پر ہوں، تم لوگ اس طرف ہو، جبکہ میں اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سب نے کہا کہ نہیں، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، ہم نے آپ کی زندگی میں کبھی جھوٹ دیکھا ہی نہیں، گویا اس وقت تک بھی آپ کو سچا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اے لوگو، جس طرح میں ان سارے معاملے میں تمہارے سامنے سچ بولا ہوں، میں تمہیں یہ بھی بتلاتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جس طرح پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن حملہ کرنے والا ہے، اسی طریقے سے سوچو کہ آخرت کی ایک زندگی ہے، اور اس آخرت کی زندگی سے میں تمہیں ڈرانے اور وہاں کامیاب کرنے کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو سارے لوگ ابھی خاموش تھے، آپ کا چچا ابو لہب فوراً اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، تباً لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، کہ اے محمد تم برباد ہو جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک، کیا تم اس معمولی سی چیز کے لیے ہم کو جمع کیا؟ سوچ کر دیکھیے کون کھڑا ہوا، ابھی ابو جہل نہیں کھڑا ہوا تھا، ابو لہب جو آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اور پڑوسی اپنے پڑوسی کو زیادہ جانتا ہے۔ اسی لیے شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ بہت سے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا پڑوسی اچھا ہو۔ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسی سے بہت کچھ سیکھے تھے، بہت کچھ دیکھے تھے اس ابو لہب سے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی اپنے نبی کے اخلاق میں ایک چیز کو ظاہر کیا۔ بہرکر، تو ایسا انسان جو آپ کے قریب تھا، آپ کا پڑوسی، رشتہ دار، سب کچھ، دوسرے سب خاموش ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ شخص کھڑا ہو کر کہتا، آخر کیا ہوا؟ اب دیکھیے، سارے انسان ہیں، سب کی کوشش ہو رہی ہے، انجام دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ وہی ابو لہب جس نے نبی کی شان میں کہتا ہے کہ آپ ایسے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری، آپ کو یہ بات بہت بری لگی، اور آپ نے فوراً تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب، اب تک تو تو 40 سال تک تو پڑوسی، تو ان لوگوں سے زیادہ جاننے والا ان کو ہے، لیکن آج میرے حق کی بات جب کہی گئی، اب تک تیرا مطلب تھا تو تو جو ہے ان کو صادق اور امین کہتا رہا، آج میرے کلمے کی بات آئی تو تو سب سے پہلے کھڑا ہوا اور کہا جا میرے نبی کو کوئی چیز نہیں، تو ہلاک اور برباد ہو جا. ہم قیامت تک بھی یہ سورہ پڑھیں گے اور یہ ہلاکت اور بربادی. نتیجہ کیا ہوا؟ آخر اس ابو لہب کی موت اتنی بری موت آتی ہے کہ خود اس کے بچے تک بھی اس کے قریب نہیں جاتے ہیں. آپ تفسیر وغیرہ اٹھا کر دیکھیں اور اس کے حالات میں، تو موت کے بعد کئی دنوں تک کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، لاش سل گڑ کر بدبودار ہو جاتی ہے، تب اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو گڑھا کھود کر اس کو ڈھکیل دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اس کی بیوی بھی اس میں ساتھ دیتی تھی، تو اس کی بھی موت ویسا ہی بری موت آتی. یہ قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ جو حق کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. تو یہاں مقصد یہ ہے کہ دیکھیں انسان کی کوشش، جیسا انسان کوشش کرے گا، ہر انسان بھی اگر غور کر لے اپنی زندگی کے اوپر، لیکن بہتر ہے کہ انسان کو دنیا میں جو تکلیفیں مل جاتی ہیں وہ بہتر ہے. لیکن ابو لہب کے لیے یہ دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا اس سے زیادہ ہے، یہ یاد رکھیں. اس کے لیے الگ عذاب ہے آخرت. انسان اس دنیا میں بھی اپنا انجام دیکھ لے گا، اور جب اصل حساب و کتاب اللہ کے پاس ہوگا تو اس وقت بھی اپنا انسان. لہذا اب انسان کو سوچنا ہے کہ اپنی زندگی، اپنا مال. بہت سے مفسرین نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ خیر اور یہ چیزیں جو، یعنی انسان فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى، یہ جو حسنى کا لفظ آیا ہے، اس سے صرف ایمان مراد ہے یا اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں مراد ہیں یا اللہ کے سارے فرائض مراد ہیں؟ اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ ساری چیزیں مراد ہیں، ایمان بھی ہے، عبادات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، اور ساری نیکیاں ہیں. یہاں تک کہ انسان اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کا دیا ہوا یہ جان، یہ صحت، یہ سلامتی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان سب چیزوں کی تصدیق کر کے اس کو صحیح راستے میں خرچ کرنا، یہی اللہ جو ہے ہماری کوشش ہے. اگر انسان اپنا طاقت، اپنا عہدہ، اپنی مال، اپنی صحت، اپنا وقت، اپنی قیمتی چیزیں غلط کوششوں میں لگائے گا، اس کا انجام بھی غلط ہوگا، اور اس انجام کی سزا انسان کو مل کر رہے، کیونکہ ہر انجام، ہر کام کا انجام الگ ہے، اور یہ ہو کر رہے گا. اگر نہیں ہے تو تم روزانہ دیکھ رہے ہو کہ رات کا انجام الگ ہے، اس کے اثرات الگ ہیں، دن کے اثرات الگ ہیں، سورج کے اثرات الگ ہیں، چاند کے اثرات الگ ہیں. لیکن یہاں پر سورج چاند کا ذکر نہیں ہے، دوسری جگہ. اور یقین تم اپنی آنکھوں سے اس انجام کو بھی دیکھ لو گے، ہر انجام کو دیکھ. اگر وہ کام، ہمارا وقت، ہماری صحت، ہماری دولت، ہماری ساری چیزیں، ہماری کوششیں اچھے کام میں لگے گی، تو اس کا بدلہ بھی اللہ ہمیں ایسے دیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود کہے گا کہ تمہاری کوششیں قابل شکر ہیں. اور اگر نہیں تو سورہ کہف کے اندر کہا گیا ہے کہ انسان خود اپنی کوششوں کو ہی، وَضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اس کی کوششیں اسے دنیا ہی میں تباہ کر دیں. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کا، کہ اچھی کوشش، اچھی محنت، اچھا استعمال، اچھی چیزیں، اس کا انجام اچھا ہوگا، اور اگر برا ہے تو اس کا دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا. اب انسان کو خود فیصلہ کر لینا ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار ہے، اللہ کے شکریہ کا، اللہ کے اس دیے ہوئے نعمتوں کے شکریہ کا، اس حق کی تصدیق کا یعنی اس کو قبول کرنے کا، یا اس کے خلاف کا، یا اس کے انکار کا، یا اپنی کوشش اور تگودو اور محنت اور مشقت کو کسی غلط چیزوں میں لگانے کا. اگر ہم جس میں لگائیں گے دونوں کا انجام برابر ہوگا. فرق یہ کہ ایک کا انجام یہاں بھی کامیاب کرے گا، وہاں بھی کامیاب کرے گا، اور دوسرے کا انجام یہاں بھی ہلاک کرے گا، وہاں بھی ہلاک کرے گا. اگر دنیا میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے وقت کے لیے اس انسان کو وہ ساری چیزیں مل جائیں، تو انسان کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا میں بعض لوگوں کو سب کچھ دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بات جو اسی تعلق سے ہے, جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم میں آپ کو سارے انسانوں کا امام بناتا ہوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا ومن ذریتی, یہ انعام صرف مجھے ہی یا میری اولاد کو بھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا ینال عہد الظالمین, جو ظالم ہوں گے ان کو یہ مقام اور مرتبہ نہیں ملے گا, بلکہ نمتعہ قلیلا, ہم ان کو تھوڑے دن تک ہی فائدہ اٹھانے دیں گے, اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ گھسیٹ کر جہنم میں. تو دنیا میں اگر کسی کو ملتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری کوئی چیز, بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دوسرے کا کہتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اور بھی ترقیاں اور جو ہے ساری چیزیں دیتے جاتے ہیں تاکہ وہ اور بھی عذاب کو جلد سے جلد اپنے اوپر مسلط کر. تو یہ سب چیزیں کامیابی کی دلیل نہیں, کامیابی اور ناکامی صرف اعمال ہیں, صرف اور صرف اعمال ہیں, یہ انسان کو کامیابی اور ناکامی کی دلیل بن سکتی ہے, باقی دوسری کوئی چیزیں انسان کی کامیابی اور ناکامی کی دلیل نہیں, صرف اور صرف اعمال ہی ہیں, وہی انسان کو یہاں بھی کامیاب کر سکتا ہے, آخرت میں بھی کامیاب کر سکتا ہے, باقی دوسری کوئی چیزیں انسان کو نہ یہاں کامیاب کر سکتی نہ وہاں. اگر دنیا میں تھوڑے دن کے لیے ملتا ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کامیابی کی دلیل ہے, ورنہ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بہت سے ایسے لوگوں کو بادشاہت اور حکومت ملی ہے جو اللہ کے نافرمان رہے. فرعون کے تعلق سے آئے کہ اس کو کبھی سردی تک بھی نہیں ہوئی تھی, اسی لیے اس نے کہا کہ میں انا ربکم الاعلٰ ہوں, جبکہ موسیٰ علیہ السلام کئی تکلیفوں میں مبتلا ہوئے, دشمن کے تکلیف میں سب ہوئے, اسی لیے لوگ جو ہے 10 محرم کو ہمیں روزہ رکھنے کے لیے, کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا. تو یہ چیزیں یاد رکھیں, انبیاء کرام کو کئی کئی تکلیفیں آتی ہیں, تو لہذا ہمیں اور آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا, ہر انسان کو خصوصاً ہم اور آپ اس لیے زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ ہمارے پاس حق موجود ہے, قرآن کریم ایک ایک چیز کو ہم کو بیان کر رہا ہے. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم ہم یہ کریں کہ ہماری کسی قسم کی کوشش ایسی نہ ہو جس سے ہم کو دنیا میں بھی ہو یا آخرت میں بھی ذلیل ہونا پڑے, بلکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو آخرت میں بھی کامیاب ہو. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ نبی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چھوٹے بڑے جس قسم کی بھی نافرمانیاں خواہ و نفس کے دھوکے سے ہوئے ہوں یا نفس کے بہکاوے سے یا شیطان کے وسوسے سے, اللہ ہر قسم کی گناہوں سے معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, کرم فرمائے, ہم میں سے جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرمائے, ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں کامل صحت عطا فرمائے, صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے, اور اللہ جو روزی کے لیے پریشان ہیں انہیں اللہ رزاق ہے, اے اللہ انہیں روزی کی توفیق عطا فرما. ہر مسلمان مرد عورت بچے بڑے بوڑھے سب کو بھی ایمان کی مضبوطی عطا فرما, عمل کا اخلاص عطا فرما, ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما, ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما, حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما, فتنوں کے فتنے سے محفوظ فرما, مکاروں کے مکر سے بھی محفوظ فرما, ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بن کر اس دنیا میں بھی کامیاب زندگی نصیب فرما, اور آخرت میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنا بندہ جیسا آپ پسند کرتے ویسا بندے کی توفیق عطا فرمائیے, اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امتی پسند کرتے ہیں ویسا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.